بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اخبارات کے جائزے میں خوش آمدید، ہمارا سلام قبول کیجیے۔ آج بھی ہم لوگ نظر ڈالیں گے ایران، ہندوستان اور پاکستان کے مختلف اخباروں پر، مگر اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ۔ آج سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہمارے ایٹمی حقوق کو تسلیم کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، ترجمان وزارت خارجہ۔ ایران پر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، وزیر دفاع۔ شام میں فوجی مداخلت سے حالات مزید خراب ہوں گے، کوفی عنان۔ ناظرین، روزنامہ جمہوری اسلامی نے ایران کے نئے ڈرون طیارے کی نمائش اگلے سال سرخی کے ذیل میں لکھا ہے۔ فضائیہ کی خاتم الانبیاء چھاؤنی کے کمانڈر نے اگلے شمسی سال ایران کے نئے ڈرون طیارے کی رونمائی کی خبر دی ہے۔ میجر جنرل فرزاد اسماعیلی نے اس سلسلے میں کہا کہ انشاءاللہ جلد ہی اس ڈرون طیارے کی رونمائی ہوگی جو جدید ٹیکنالوجی اور صلاحیتوں سے آراستہ ہوگا۔ انہوں نے صہیونی حکومت پر پرواز کرنے والے حزب اللہ کے ڈرون طیارے اور اس بارے میں کہ وہ ایران کا طیارہ تھا پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے ڈرون طیارے کی ساخت میں بہت ترقی کی ہے اور اس کے لیے صرف مسلح افواج ہی نہیں بلکہ ملک کے تمام علمی مراکز نے تعاون کیا ہے۔ البتہ مسلح افواج نے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن ملک کی تمام یونیورسٹیوں اور علمی مراکز نے اس سلسلے میں ہماری مدد کی ہے اور یہ ڈرون طیارہ اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اخبار جمہوری اسلامی نے آل سعود کی غلطی عنوان کے تحت ایک کالم شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
ایسے حالات میں کہ جب سعودی ذرائع ابلاغ اپنے دیگر اتحادی ملکوں کے ذرائع ابلاغ کی مدد سے حقائق کو مسخ کر کے دکھانے اور پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس اسلامی سرزمین کے حکام آمرانہ نظام کے خلاف بڑھتے ہوئے عوامی احتجاج کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا ملک عبداللہ نے گزشتہ دنوں میں اعلیٰ کمانڈروں سے ایک ملاقات میں عوامی احتجاج کو فتنہ قرار دیتے ہوئے ملک کے موجودہ حالات پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ فتنوں نے سعودی عرب کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ملک کی سلامتی کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ سعودی فرمانروا دراصل اپنے ان شہریوں کی بات کر رہے تھے جو قانونی حقوق کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں دو برس پہلے سلطنتی نظام کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا اور روز بروز بڑھتا گیا، لیکن وہابی شدت پسندوں کی جانب سے مظاہرین کے خلاف تشدد اور خبروں پر سینسر کی وجہ سے بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حالات کسی حد تک معمول پر آ گئے ہیں، لیکن یہ دراصل وہی چیز ہے جو آل سعود کی حکومت ذرائع ابلاغ کی مدد سے ظاہر کرنا چاہ رہی ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جس پر ملک عبداللہ نے تشویش ظاہر کی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد کے باوجود مظاہروں کا دائرہ دھیرے دھیرے پورے سعودی عرب میں پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ جدہ اور ریاض اور مکہ و مدینہ میں بھی مظاہروں کا دائرہ پھیل رہا ہے، اور مکہ و مدینہ میں تو مظاہروں کے دوران پرزور آواز میں یہ نعرہ سنا گیا کہ نہ شیعہ نہ سنی، فقط اسلامی اتحاد۔ ملک عبداللہ نے کمانڈروں سے ملاقات میں مظاہرین کو جس طرح سے فتنہ پرور کہا اور ان سے سختی سے نمٹنے کا حکم دیا، وہی غلطی ہے جس کا ارتکاب دیگر عرب حکام نے کیا ہے۔
اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم لوگ چلیں گے دہلی اسٹوڈیو، جہاں سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے ہندوستانی اخبارات کا جائزہ۔ دہلی اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں آصف خان جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہندوستانی اخبارات کی اہم سرخیاں اور اہم مقالے. جی آصف خان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں آصف خان. ناظرین, آج اردو کے سبھی اخباروں میں امریکہ میں آئے طوفان سینڈی کی خبریں شائع ہوئی ہیں. اس کے علاوہ تاریخی مسجد اکبر آبادی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی خبریں بھی شائع ہوئی ہیں. آئیے راشٹریہ سہارا کی سرخیوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. مسجد اکبر آبادی معاملہ, مرکز, محکمہ آثار قدیمہ اور دہلی سرکار کو نوٹس, جمعرات تک موقف واضح کرنے کی سپریم کورٹ کی ہدایت. پاکستانی کرکٹ ٹیم کا دورہ ہند کو منظوری. میانمار فساد متاثرین کے لیے غذا اور طبی امداد کی قلت. ناظرین, روزنامہ راشٹریہ سہارا میں ایک مضمون شائع ہوا ہے. عنوان ہے, مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل آخر کب تک, اور مضمون نگار ہیں صبیح احمد. صبیح احمد لکھتے ہیں, افغانستان پر امریکی اور ناٹو افواج کے قبضے اور وہاں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام میں پاکستان کا کردار یقیناً ناقابل قبول. فوجی آپریشن بھی کسی مسئلے کا حل نہیں, مگر 14 سالہ بچی ملالہ یوسف زئی کو جان سے مارنے کی کوشش کون سا جہاد ہے؟ یہ اسلام کی کیسی خدمت ہے؟ حکومت اور فوج کی پالیسیوں سے اختلاف کی بنیاد پر اپنے ہی ملک کے دفاعی صلاحیت کو نشانہ بنانا اور اس کو کمزور کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اگر بغیر کسی ٹرائل کے انتہا پسندی یا دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر کسی بھی مسلمان کو مارنا ناجائز ہے, تو 40,000 پاکستانیوں بشمول عام شہریوں, بچوں, عورتوں, سپاہیوں, فوجیوں اور سیکیورٹی سے متعلق افراد کو جن کا حکومتی پالیسی بنانے میں بھی کوئی کردار نہیں, خودکش دھماکوں کے ذریعے مارنا کیسے درست کہا جا سکتا ہے؟ سبھی احمد آگے لکھتے ہیں, تحریک طالبان کی دہشت گردی کے باوجود حکومت اور فوج کو ان اسباب کا ادراک بھی کرنا ہوگا جو پاکستان میں دہشت گردی اور خودکش دھماکوں کی وجہ بنے. عام شہریوں اور بچوں کی جانوں کی خاطر تحریک طالبان سے بات کرنی ہوگی. اگر بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کرنے والوں سے بات چیت کی جا سکتی ہے, تو طالبان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ آخر میں سبھی احمد لکھتے ہیں, اس سلسلے میں ان نامور علماء اور مذہبی رہنماؤں کی جن کا دونوں طرف اثر و رسوخ ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ موجودہ فتنے سے نجات دلانے اور مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کے مارے جانے کے سلسلے کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. آئیے ناظرین, روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر ڈال لیں. دہشت گردانہ منصوبہ بناؤ, نیو یارک یونیورسٹی میں طلبہ کو اسائنمنٹ. داغستان میں امام مسجد کا قتل, انتہا پسند بندوق برداروں نے اس سال اب تک 3 اماموں کو قتل کیا. لندن میں غیر مسلموں نے اسلام مخالف فلم کی نمائش کی کوشش کو ناکام کر دیا. ناظرین, روزنامہ انقلاب میں ایک مضمون شائع ہوا ہے, بعنوان, مودی کو آگے لانا بدنامی کا کلنک ہوگا, اور مضمون نگار ہیں کلدیپ نیئر. کلدیپ نیئر لکھتے ہیں, جہاں تک ہندوتو کو ہندوستان پر مسلط کرنے کا سوال ہے, تو یہ جان لینا چاہیے کہ اپنی تمام خامیوں اور ناکامیوں کے باوجود یہ ایسا ملک ہے جسے اپنے جذبہ رواداری اور صلح کل پر فخر ہے. بدقسمتی سے فرقہ وارانہ فسادات اب بھی ہوتے ہیں, لیکن اس حساب سے نہیں جس سے 60 یا 70 سال پہلے ہوا کرتے تھے. کلدیپ نیئر آگے لکھتے ہیں, افسوس اس کا ہے کہ بی جے پی یہ بنیادی بات نہیں سمجھ پاتی. اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب وہ مرکز میں اقتدار میں آئی تو اسے اپنے فرقہ وارانہ بازو کاٹ دینا چاہیے تھا, اور دیگر باتوں کے ہمراہ اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس کا عہد کیا جائے کہ کشمیر کو خصوصی درجہ دیا جائے, اور جس جگہ بابری مسجد انہدام سے پہلے موجود تھی وہاں مندر نہ تعمیر کیا جائے. درحقیقت نریندر مودی کو خود وزیر اعظم کے عہدے پر اپنے دعوے سے دست بردار ہو جانا چاہیے, کیونکہ وہ اس عہدے کی عظمت کو کم کر رہے ہیں اور بی جے پی کے مواقع کو بھی دھندلا کر رہے ہیں. اگر وہ معافی مانگ لیں اور مسلمانوں پر کی گئی زیادتیوں پر اظہار معذرت کر لیں, تو شاید لوگ انہیں سدھرا ہوا مودی سمجھنے لگیں گے, تبھی ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے کوئی امکان ہو سکتا ہے. آئیے ناظرین, روزنامہ ہمارا سماج کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالیں. امریکہ پر قدرت کا قہر, 16 افراد جاں بحق, 6 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر. ایران کے جہاز سوڈان کے بندرگاہ پر لنگر انداز, امن اور دوستی کا پیغام لے کر سوڈان پہنچے ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ختم. ناظرین, روزنامہ ہمارا سماج میں مضمون شائع ہوا ہے. عنوان ہے, تعلیم کی شمع میں روغن کی کمی کیوں, اور مضمون نگار ہیں خوشبو کماری. خوشبو کماری لکھتی ہیں, پارلیمنٹ کے گزشتہ سرمایہ اجلاس میں خود حکومت نے لوک سبھا میں یہ تسلیم کیا کہ سب کے لیے تعلیم کی تحریک کے تحت گزشتہ 10 برسوں میں اساتذہ کی منصور شدہ اسامیوں میں اب بھی 87,000 اسامیاں پر نہیں کی جا سکی ہیں. ان میں بہار میں تنہائی سب سے زیادہ اسامیاں خالی پڑی ہیں, حالانکہ موجودہ ریاستی حکومت نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے منظور شدہ اساتذہ کی بحالی کی شروعات کر دی ہے، لیکن اس تقرری کی بھی کیا حالت ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تعلیم جو کسی بھی مہذب معاشرے کا اہم جز ہے اور جسے بنیادی حق کے زمرے میں رکھا گیا ہے، حقیقی معنوں میں اتنی بے رخی کیوں برتی جا رہی ہے؟ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو بہتر بنانے کی حکومت کی کوشش قابل ستائش ہے، لیکن جب بنیادی تعلیم ہی کمزور ہوگی تو ہم کس بنیاد پر ملک اور ریاست کی کامیابی حاصل کرنے کی امید کریں گے؟ قارئین کے لیے سمجھنا زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ ناظرین، نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ آصف خان، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم لوگ نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار جوان آن لائن کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ امریکہ میں سینڈی طوفان کی تباہ کاریاں، 13 ہلاک، پروازیں منسوخ۔ فوج کے لیے ضروری ساز و سامان ملک کے اندر تیار ہو رہا ہے، جنرل فیروز آبادی۔ شام میں جنگ بندی کی ایرانی تجویز، ترکی نے خیر مقدم کیا۔ روزنامہ جوان آن لائن نے اپنی سرخی ایران کے ساتھ مذاکرات کے راستے کھلے ہیں ہلری کلنٹن کے ذیل میں لکھا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے، جو بوسنیا کے دورے پر ہیں، منگل کے روز ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایٹمی مذاکرات کو سنجیدگی سے آگے بڑھائے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایران سے یہ مطالبہ ایسے حالات میں کیا ہے کہ جب ایران مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ دروازے کھلے نہیں رہیں گے۔ مغرب ایسے حالات میں ایران پر ایٹمی اسلحے کی تیاری کی کوشش کا الزام عائد کرتا ہے کہ جب ایران نے ہمیشہ اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے پر زور دیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں، اور وہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس نے انسانوں کے خلاف ایٹم بم کا استعمال بھی کیا ہے۔ اور روزنامہ جوان آن لائن نے جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی لیکن، عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
آج کل شام کے سلسلے میں دو واقعات خاص طور پر توجہ کے طالب ہیں۔ سب سے پہلے تو عید الضحیٰ کے موقع پر 4 روزہ جنگ بندی کا خاتمہ، اور دوسرے شام کے معاملے میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے نمائندے اخضر ابراہیمی کا روس اور چین کا دورہ ہے۔ شام میں جنگ بندی کے سلسلے میں یہ کہنا چاہیے کہ حالانکہ حکومت مخالف عناصر نے جنگ بندی کے دوران اس کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزی کی، لیکن اس کے باوجود جنگ بندی کی وجہ سے جھڑپوں کی شدت میں کمی نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان بھی کم نہ ہوا اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کم ہوا اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ صحیح فیصلوں اور تدبیر سے معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ایک وجہ جنگ بندی پر نگرانی کے لیے کسی خاص نظام کا فقدان رہا ہے، اور اس قسم کے نظام کے لیے روس اور چین کی مرضی ضروری ہے۔ اخضر ابراہیمی شام کے حامی اور دونوں ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ اس سلسلے میں ان کی مرضی معلوم کر سکیں۔ حالانکہ روس اور چین دونوں ہی شام میں جنگ بندی اور پرامن طریقے سے بحران کے حل کے خواہاں ہیں، لیکن بظاہر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ شام میں عالمی مشاہدین بھیجے جانے کی تجویز کو تسلیم کریں گے، جس کا خاص طور سے قطر کی طرف سے پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ روس اور چین کی جانب سے مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قطر نے شام کے سلسلے میں اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، اور وہ بدستور شام کی حکومت کو گرانے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ آثار سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ اور ترکی جیسے ملکوں نے اپنے اپنے حالات اور اسباب کی وجہ سے شام کے سلسلے میں نظریات بدلے ہیں۔ امریکہ نے انتخابات کی سرگرمیوں میں ہیں، اس لیے اسے شام میں جنگ بندی کی ضرورت ہے، جبکہ ترکی شام کے بحران کو اپنے ملک میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شام میں جنگ بندی کے لیے حالات سازگار ہو رہے ہیں۔ بظاہر اخضر ابراہیمی کے روس اور چین کے دورے کا ایک مقصد اس موضوع پر گفتگو بھی ہو سکتا ہے۔
اور اب ہم لوگ نظر ڈالیں گے پاکستان سے شائع ہونے والے مختلف اخباروں پر، مگر اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں روزنامہ ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ سمندری طوفان نے کئی امریکی ریاستیں اجاڑ دیں، 38 افراد ہلاک، ہر طرف تباہی، بجلی بند۔ پیٹرولیم مصنوعات کا ہفتہ وار تعین ختم کر دیا گیا۔ سی این جی قیمتوں کا فارمولا کل سپریم کورٹ میں پیش کریں گے چیئرمین اوگرا۔ اور امریکہ میں آنے والے سینڈی نے سمندری طوفان کا 191 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ پروگرام میں تذکرہ کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع اداریے کا، جس کا عنوان ہے چین اور ایران پاکستان کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اداریے میں تحریر ہے کہ جہاں ایک جانب عالمی میڈیا میں مملکت خداداد پاکستان کے بین الاقوامی برادری میں تنہا رہ جانے کا شور سننے میں آ رہا ہے، وہیں دوسری طرف ہمارا عظیم دوست چین پاکستان میں متعین اپنے سفیر محترم کے حوالے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول کے سازگار اور سیکیورٹی کا بہتر انتظام ہونے کی خبر دیتا ہے۔ تاہم اسی کے ساتھ ہی ہمارے ایک برادر پڑوسی ملک ایران نے گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستان کو 25 کروڑ ڈالر کا آسان شرائط پر قرضہ دینے کی پیشکش کی ہے۔ تاہم اس منصوبے پر بہت جلد دستخط متوقع ہیں۔ ادارے میں اسی حوالے سے آخر میں تحریر کیا گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں، تاہم اب پاکستانی حکومت کا فرض ہے کہ وہ سازگار حالات سے فائدہ اٹھائے۔ چین سے سرمایہ پاکستان آئے اور ایران سے گیس پہنچے تو پاکستان میں معاشی سرگرمیوں میں تیزی آ سکتی ہے۔ پاکستان کو اب پاک ایران گیس منصوبے پر فوری طور پر کام شروع کر دینا چاہیے۔ اب اس معاملے میں کسی بیرونی دباؤ کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ پاکستانی حکومت اس حوالے سے مثبت پیش رفت کرے گی۔ اور اب جائزہ لیتے ہیں روزنامہ پاکستان میں شائع اہم خبروں کا۔ ڈرون حملے ملکی خود مختاری کے خلاف ہیں، حنا ربانی کھر۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، صدر زرداری۔ اور کراچی میں 2 سال بیکار پڑا رہنے والا کرائے کا بجلی گھر واپس بھجوا دیا گیا، پاکستان کو کروڑوں کا نقصان۔ اور پروگرام میں تذکرہ کریں گے روزنامہ پاکستان کے ادارتی صفحے سے انتخاب کیے گئے مقالے کا، جس کے مقالہ نگار ہیں ریاض احمد چودھری، اور مقالے کا عنوان ہے امریکی ڈرون حملے کھلی دہشت گردی۔ ریاض احمد اپنے مقالے میں امریکی ڈرون حملوں کو کھلی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈرون حملوں کے ذریعے اب تک 30,000 سے زائد افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں، اور یہ تعداد 9/11 کے واقعات میں مارے جانے والوں سے بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تاہم مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ ان ڈرون حملوں اور اس کھلی دہشت گردی کو جاری رکھنے پر امریکی حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی متفق ہیں، اور مستقبل قریب میں ان حملوں کے رکنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ جبکہ دوسری جانب امریکہ کا یہ تیسرا صدارتی انتخاب ہے جس میں ہر امیدوار نے دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے پاکستان کو فوکس کیا ہے۔ تاہم اب اس صورتحال کا دانشمندانی تقاضا یہ ہے کہ ہماری حکومتی، سیاسی اور عسکری قیادتیں مل بیٹھ کر متفقہ خارجہ پالیسی بنائیں، جس سے پاکستان کی ان دہشت گردی کی کارروائیوں پر قابو پایا جا سکے۔ اس یہودی لابی کو روکنے کا یہی راستہ ہے۔ چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اور اب نظر ڈالیں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع اہم خبروں پر۔ یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے۔ میانمار حکومت نے مسلمانوں کا قتل عام روکنے کے لیے آسیان کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ بھارتی حکومت نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورے بھارت کی منظوری دے دی۔ اور کراچی میں بھتہ خوروں اور ٹارگٹ کلرز کے خلاف آپریشن تیز کیا جائے، صدر زرداری۔ روزنامہ نوائے وقت سے شامل کریں گے ایک اداریہ جس کا عنوان ہے میانمار کے مسلمان ادارے میں تحریر ہے کہ اخباری اطلاعات کے مطابق میانمار میں انتہا پسند بودھوں نے مسلمانوں کا پورا شہر جلا کر راکھ کر دیا۔ مرنے والوں کی تعداد 130 ہو گئی۔ برما کے مسلمانوں پر توڑے جانے والے یہ مظالم کوئی نئی بات نہیں۔ جون 2012 اور اس سے پہلے 2009 میں بھی تھائی لینڈ کی فوج نے برمی مسلمان مہاجرین کو بے دردی سے مارا پیٹا اور پھر کشتیوں میں بٹھا کر کھلے سمندر میں دھکیل دیا، جہاں بے رحم موجیں ان مسلمانوں کو نگل گئیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا ان مظالم پر خاموش رہی۔ ناظرین، پروگرام اسی کے ساتھ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان سید حسن زیدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔